الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة العيشة على النساء كالسريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر میری مراد مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آج جو کچھ آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں یہ سب اس شخص کی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ ہے دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے دیکھی نوید نور ابدی سو گیا مرغ سحر میرے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز حاضرین بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جال ساتھیوں آج 22 رمضان المبارک بعد نماز جمعہ اسلام آباد کی اس مرکزی جامعہ مسجد میں ماں بیٹا کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے آج کے اس اجلاس میں تذکرہ کرنا مقصود ہے اس ماں کا جس کے ماں ہونے میں کسی مسلمان کو تو کوئی شک نہیں ہے ہاں اگر کوئی شک کرتا ہے تو قرآن کی نس سے وہ مسلمان نہیں ہے آج کی اس کانفرنس میں تذکرہ ہے اس عظیم بیٹے کا کہ جس نے جنگ جمل کے میدان کارزار میں جب دونوں طرف سے تیغیں اور نیامیں چل رہی تھیں اپنے لاڈلے بیٹے حضرت حسن سے کہا بیٹے حسن جاؤ میدان کارزار گرم ہے ایک مسئلہ کے اختلاف پر یہ اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس اونٹنی پہ سوار جو خاتون آ رہی ہے وہ خاتون کوئی عام نہیں ہے حسن جاؤ وہ میری اماں کی سواری ہے اگرچہ جنگ جاری ہے میدان کارزار میں گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ کے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں لیکن اس سواری کو بحفاظت ایک طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میدان جنگ میں بھی علی ماں کا انکار نہیں کرتا میرے بھائیوں اس بیٹے کا ذکر ہے جس نے اختلافات کے باوجود تلواروں کے ننگا رکس کرنے کے باوجود ہزاروں مسلمانوں کے جام شہادت نوش کرنے کے باوجود دونوں طرف سے ایک مسئلہ کے اختلاف پر قتل و غارت کے بازار کو گرم دیکھنے کے باوجود کہا کہ میں اب بھی ماں مانتا ہوں میں اب بھی ماں مانتا ہوں اختلاف اپنی جگہ ماں کی عزت اور حرمت اپنی جگہ میرے بھائیوں یہ بیٹا ماں کو ماں کیسے نہ مانتا یہ بیٹے ماں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر کیوں نہ رکھتے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اگرچہ مجھے باپ کے طور پر تو ابو طالب ملا ہے لیکن میں نے پرورش تو محمد کے گھر میں پائی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو ابو طالب کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر یہی بے ایک بات کہتا چلا جاؤں لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد کے سر پہ سائے کا ہاتھ دراز کیا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب حضور کا آسرا بنے ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا یہ بات بھی کچھ قدر صحیح ہوگی لیکن تم سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھو آمنہ کلال فرماتی ہے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں میں 6 سال کی عمر میں بکریاں چرا کرتا تھا جو مزدوری ملتی تھی اپنے مفلس چاچا ابو طالب کو دیتا تھا میرے پیغمبر نے تو بچپن میں بھی اپنے چاچا کی کفالداری کی ہے میرے پیغمبر نے بچپن میں بھی اپنے چاچا کی عیالداری میں ساتھ دیا ہے حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے بچے زیادہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے مفلس ہے مالی حالت کمزور ہے ان کے تعاون کا کچھ ہاتھ بڑھانا چاہیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھتیجے آپ کے ذہن میں اس کا کیا طریقہ ہے فرمائے ایک تو ہم ان کی ماہانہ مالی معاونت کرتے رہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچے علی کی میں پرورش ذمہ لیتا ہوں ایک عقیل کی پرورش آپ اپنے ذمہ لے لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کی پرورش میں آئے ابھی آفتاب نبوت فاران کی چوٹی سے طلوع نہیں ہوا تھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ
پیغمبر اسلام کے گھر تشریف لا چکی تھی اور انہیں 11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تب حضرت علی آئے, حضور نے فرمایا خدیجہ ہمارا بچہ تو کوئی نہیں ہے, میں کسی کا باپ تو نہیں ہوں, لیکن اس علی کو اپنا بیٹا سمجھ کے پرورش کرنا, علی کو میں بیٹے کی طرح پالنا چاہتا ہوں. سبحان میرے بھائیو, یہ وہ بچہ ہے, علی نام ہے اس جوان کا, علی نام ہے اس شخصیت کا جس کا بچپن پیغمبر کے گھر میں گزرا ہے, جس کے اخلاق اور کردار کو اللہ کے رسول نے آپ سنوارا ہے, جس کی عادات و اطوار پیغمبر کی نگرانی میں پروان چڑھی ہے. علی نام ہے اس جوان کا جس نے بچپن سے لے کر شباب کی منزل تک پہنچتے ہوئے اگر صبح شام کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ چہرہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. میرے بھائیوں, علی وہ گوہر تابدار ہے, علی وہ کائنات میں یکتا تنہا ہیرا ہے کہ جس نے پرورش گھرانہ نبوت میں پائی, جس نے ہوش و خرد, جس نے فہم و فراست پیغمبر سے براہ راست لی. اور علی ہی وہ جوان ہے کہ جب آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی, اور بڑے مردوں سے بالغ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, تو بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضی نے آپ کی نبوت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, علی نام ہے اس عظیم انسان کا جو مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے محمد کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا.
اللہ.
علی نام ہے اس بچے کا, علی نام ہے اس عظیم انسان کا کہ پیغمبر اسلام نے خود شفقت فرما کر آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا, پیغمبر اسلام نے آپ کے اخلاق و اطوار کو اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا. علی نام ہے اس جوان کا کہ جب پیغمبری ہجرت کے لیے اعتراض ہوئی تو کہا میں صدیق کے ساتھ ہوں, تو میرے بستر پہ لے جا. پیغمبری کے بستر پہ لیٹنا موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا, لیکن پیغمبر اسلام نے نہ صرف اپنا بستر حوالے کیا بلکہ مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں پیغمبر کے پاس تھی وہ بھی علی کو دے دی, وہ بھی علی کو دے دی. یہاں پہ ایک شخص کہتا ہے جو نام نہاد حب علی کا دعوے دار ہے, وہ کہتا ہے آؤ دیکھو خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا, خلافت کے مسئلے کی بحث ختم کیجئے, پیغمبر ہجرت کرتے وقت لوگوں کی امانتوں کے امین علی کو بنا گئے تھے, تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وصال کے بعد بھی لوگوں کی امانتیں علی کے پاس آنی چاہیے. میں نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن پیغمبر کے پاس صرف لوگوں کی امانتیں نہیں تھیں, پیغمبر کے پاس صرف لوگوں کی امانتیں نہیں تھیں, پیغمبر کے پاس کچھ رب کی امانتیں بھی تھیں. پیغمبر کے پاس کچھ رب کی امانتیں بھی تھیں, وہ شریعت تھی, وہ دین تھا, وہ اسلام تھا. تم اس شخص کو تو دیکھتے ہو جو لوگوں کی امانتیں لیے بیٹھا ہے, اور اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو رب کی امانت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا, رب کی امانت کو پشت پہ اٹھا کے لے گیا. میرے بھائیوں, آئیے, یہ وہ شخصیت ہے جس کو دنیا علی المرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے, کہ آج اس شخصیت کے بارے میں دو نظریے ہیں بلکہ تین نظریے ہیں. کتنے نظریے ہیں؟ ایک تو سراسر غلط, معاذ اللہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ہی کا انکار کرتے ہیں. اور جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کردار میں ایک بال کے برابر بھی شک کرتا ہے، لا شک اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے، تو وہ شخص کائنات کے بدترین کافر ہے. سن لیجیے، اس گروہ کے بعد، وہ گروہ خارجی ہے، وہ گروہ، اس کے بعد دو گروہ ہیں، ایک گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے، ایک گروہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کے نام سے مشہور کرتا ہے اور محبان علی کا دعوے دار ہے. میرے بھائیوں، یہاں پہ آ کے معاملہ عجیب ہوتا ہے کہ دونوں گروہ ہیں، ذات ایک ہے، معتقد دو ہیں، امام ایک ہے، مقتدی دو ہیں، ایک امام مقتدی دو، شخصیت ایک معتقد دو، ایک محبوب چاہنے والے دو. لیکن یہاں معاملہ یہ بھی عجیب ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے، آپ کی توجہات ہیں،
بالکل
میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو آج یہ بتاؤں کہ حضرت علی کی حبداری کا نام لے کر، حضرت علی سے محبت کا نعرہ بلند کر کے وہ گروہ حضرت علی کی عظمت، حضرت علی کی رشوت، آپ کی سیرت کو جس گھنونے انداز میں پیش کرتا ہے اور آپ کے کردار و افکار و نظریات کو جس گھنونے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر وہ گھنونا انداز لوگوں کے سامنے آ جائے اور پھر ہم اس انداز کو، اس کردار کو قرآن و سنت کی کساتی پہ پرکھے، تو ایسا کردار رکھنے والا ایک لبا کے لیے بھی نہ پیغمبر کا برادر ہو سکتا ہے، نہ حسنین کا ابو ہو سکتا ہے. میرے بھائیو، ایک نظریہ وہ ہے جو میرا اور آپ کا اور اہل سنت والجماعت کا ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ علی وہ جوان ہے جس نے پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی ہے، علی وہ جوان ہے جس کی تربیت پیغمبر نے اپنی نگرانی میں کی ہے، علی وہ جوان ہے جو بدر کے میدان میں اترا تو دشمنوں کی صفیں الٹ دی، علی وہ جوان ہے کہ جس نے احد کے میدان میں ایسے کارنامے دکھائے کہ دنیا ورت حیرت میں ڈوب گئی، علی وہ جوان ہے کہ جس نے جنگ خندق میں بڑے بڑے نامور سپہ سراروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا، علی وہ جوان ہے کہ جس نے خیبر کی طرف رخ کیا تو خیبر کے در اکھاڑ کے رکھ دیے. یہ علی ہے جو اسلام کا ہیرو ہے، جو تاریخ اسلام میں ہیرو، بہادر، شجاع کے نام سے آپ کو چمکتا دھمکتا ستارہ نظر آئے گا. اور میرے بھائیوں، ایک طرف سے اسی علی کی شخصیت کو دوسرا گروہ بیان کرتا ہے، دوسرا محب اور دوسرا محب حب علی کا نعرہ لگانے والا بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ علی نے واقعی پیغمبر کے گھرانے میں پرورش پائی، علی نے واقعی پیغمبر کی زندگی میں شجاعت کے جوہر دکھائے، واقعی علی پیغمبر کی زندگی میں بڑا بہادر تھا، لیکن جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، جب اللہ کے رسول وصال کر گئے، جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، علی بہادر کی بجائے بزدل ہو گیا، علی شجاع کی بجائے بزدل ہو گئے، علی کی غیرت جلال دے گئی، علی کی حمیت کا جنازہ اٹھ گیا کہ پیغمبر چلے گئے، علی کی غیرت چلی گئی. میرے بھائیو، وہ گروہ، وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب تک تو پیغمبر تھے علی نے خیبر کے در بھی اکھاڑ دیے، جب تک پیغمبر تھے علی نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا، جب تک پیغمبر تھے علی دین کے لیے جنگ لڑتے رہے، جب تک پیغمبر تھے علی عہد و بدر حنین خندق تبوک میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، اور جب پیغمبر چلے گئے دنیا پہ اتفاق پھیل گیا. جب پیغمبر چلے گئے علی نے ایک قرآن ترتیب دیا، وہ قرآن لے کر علی ابوبکر عمر کے پاس آئے کہ یہ وہ قرآن ہے جو میں نے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے کے عین مطابق لکھا ہے، تم یہ قرآن پوری دنیا میں نشر کروا دو. علی کے سامنے عمر نے قرآن کو پا مارا، قرآن کی توہین ہو گئی. علی قرآن کی توہین دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اپنا قرآن بند کر کے چلے گئے اور کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اب قیامت تک لوگ اصلی قرآن نہیں دیکھ سکیں گے. اب قیامت تک لوگ اصلی قرآن، قیامت تک لوگ اصلی قرآن نہیں دیکھ سکیں گے. میرا سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس اصلی قرآن ہے، ایک شخص کے پاس پیغمبر اسلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، وہ بہادر ہے اور اس کے سامنے آج تک کوئی دشمن اسلام نہ اڑ سکا، اس کے سامنے کوئی بہادر دم نہ مار سکا، اس علی کے سامنے کوئی دشمن تاب نہ رہ سکا، لیکن آج وہی علی پیغمبر کے وصال کے بعد پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن صدیق کے پاس لایا ہے، تو ابو بکر نے اور حضرت عمر نے پاؤں کو پاؤں کی ٹھوکر سے قرآن کی توہین بھی کر دی. علی خاموش رہے، پیغمبر کے قرآن کا جھٹلا دیا، علی خاموش رہے، فاطمہ کے گھر کا جلا دیا، علی خاموش رہے، فاطمہ کے اوپر یہ ظلم کیا کہ موسم ساکت ہو گیا، علی خاموش رہے، خلافت چھین لی گئی، علی خاموش رہے، نبی کا دین اضطراب میں بدل گیا، علی خاموش رہے، نہیں نہیں علی خاموش نہیں رہے، اپنا قرآن چھپا گئے اور اضطراب کے پیچھے کلمہ پڑ گئے، اپنا قرآن چھپا لیا. اور جنہیں مرتد سمجھتے تھے، معاذ اللہ جنہیں کافر سمجھتے تھے، معاذ اللہ جنہیں غیر مسلم سمجھتے تھے، معاذ اللہ جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وہ قرآن کو ٹھوکر مار چکے ہیں، علی نے کہا اللہ اکبر، پیچھے اس امام کی نماز شروع کر دی. میرے بھائیو، آج کوئی شخص آپ کے سامنے قرآن کو ٹھوکر مار دے، آج کوئی شخص آپ کے سامنے ارتداد کا ارتکاب کرے، آج کوئی شخص آپ کے سامنے پیغمبر کے دین کے مقابلے میں نیا دین لے کر آئے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ آپ اسے امیر المومنین کہہ دیں گے؟ آپ اس کے قصیدے پڑھیں گے؟ لیکن محب علی ایک طرف سے یہ کیا ہے،
پولیس لوگوں کو کانفرنس روک رہی ہے،
یہ پولیس والے حضرات جو کانفرنس میں لوگ آ رہے ہیں انہیں آنے دیں اور انہیں مت روکیں. اور جو تو میرے بھائیوں ابھی کوئی نہیں آ رہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کوئی نہیں آ رہا. آپ کو جہاد کا بڑا شوق ہے، آپ کو جہاد کا بہت شوق ہے، انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں دو نظریے، ایک نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کے مستحق علی تھے اور حضرت علی کی خلافت چھین لی گئی، حضرت علی کی خلافت چھین لی گئی، امامت علی کا انکار کر دیا گیا، رب کا قرآن بدل دیا گیا، دین پر ارتداد غالب آ گیا، حکومت پیغمبر کے بعد، خلافت پیغمبر کے بعد غیر مسلموں کے ہاتھ میں بطور ان کے معاذ اللہ چلی گئی. تو پھر میرا سوال ہے کہ جب ارتداد غالب آ رہا تھا، جب رب کا قرآن جھٹلایا جا رہا تھا، جب پیغمبر کی گھر بیٹی کے گھر کو جلایا جا رہا تھا، جب پیغمبر کے گھرانے پہ ظلم ہو رہا تھا، تو علی کو تلوار نیام سے نکال کر خیبر کے جاگ کرنا چاہیے تھے، یا علی کو ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے تھی؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ جہاد کرنا چاہیے تھا، جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، علی کو میدان میں آنا چاہیے تھا. لیکن شریعت کہتی ہے کہ علی میدان میں نہیں آئے بلکہ علی تقیہ کر گئے. علی کیا کر گئے؟ تقیہ کر گئے. علی نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ اسلام کی بجائے کفر آ گئے، مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ خلافت امامت چھین لی گئی، مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ قرآن جھٹلا دیا گیا مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ فاطمہ کو دھکے دے دیے گئے مگر سے میں خاموش ہوں، اگرچہ خاندان نبوت کو آگ لگا دی گئی مگر میں خاموش ہوں۔ صرف خاموش نہیں بلکہ کہا کہ جس نے آگ لگائی ہے، جس نے قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے، میں اس کو اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں پھر بھی خاموش ہوں۔ نہیں سمجھے؟ آج دنیا میں کوئی ایسا بہادر بھی آپ کو ملے گا جو دشمن کی زیادتی کے باوجود اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دے دے؟ کوئی ایسا آپ کو نظر آئے گا؟ میرے بھائیوں، میدان کربلا کے واقعے کو افسانوی انداز میں بیان تو کیا جاتا ہے، کربلا کے میدان کو کہا جاتا ہے کہ حسین کربلا میں نہ آتے تو اسلام مٹ جاتا، حسین کربلا میں آ کے جان شہادت نوش نہ کرتے تو دنیا پہ کفر کا غلبہ ہو جاتا۔ میرا سوال ہے کہ یزید کے زمانے میں تو قرآن نہیں بدلا، میرا سوال ہے کہ خلافت یزید نے تو نہیں چھیری، میرا سوال ہے فاطمہ کو دھکے یزید نے تو نہیں دیے، میرا سوال ہے فاطمہ کے گھر کو یزید نے تو نہیں جلایا، میرا سوال ہے ارتداد یزید میں تو نہیں آیا۔ یہی جھگڑا تو ابو بکر کے دور پہ تھا، پھر علی نے ابو بکر سے جنگ کیوں نہ کی؟ پھر علی نے ابو بکر سے جنگ ابو بکر کا قصور، یزید کا قصور ابو بکر سے زیادہ تو نہیں تھا، یزید کا قصور حضرت ابو بکر سے زیادہ نہیں تھا۔ میں یزید کا وکیل صفائی نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں تو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج حضرت علی کے بیٹے میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے 72 تن شہید کرا دیے مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی۔ بقول تمہارے خانواد نبوت کی سب ذاتیاں دوپٹے سروں سے ہٹا کر وہ گریبان چاہ چکتی ہوئی کربل کے میدان میں چلی آئی، اور جو قیامت آج ٹوٹی ہے یہ قیامت کل کیوں نہیں ٹوٹی تھی؟ خانواد نبوت پہ جو مصیبت آج آئی ہے یہ مصیبت کل بھی آنی چاہیے تھی، آنی چاہیے تھی۔ دو باتوں میں سے ایک ماننا پڑے گا، یا کل علی مجرم تھے یا آج حسین نے علی کا طرز زندگی چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان ہی کو لے لیجئے، یہ آج کی کانفرنس کا عنوان دے رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں شخصیتوں کو خراج تحسین پیش کروں، بیٹے کو بھی کروں اور ماں کو بھی کروں۔ میرے بھائیوں، میں بات ختم کرتا ہوں ایک طرف سے۔ میدان کربلا کا ذکر سنیے، کہا جاتا ہے علی اصغر شہید ہوئے، بے شک شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، بے شک شہید ہوئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، لاشت قلم ہو گئے، تم آنو محمد کی چھوٹی چھوٹی تلواروں کا ذکر کرتے ہو، لیکن مجھے بتلاؤ کربلا کے میدان میں 30 سال کا موقاف جوان تھا جو سب سے پہلے حسین کے سامنے گاجر کی طرح کٹ گیا تھا، اس جوان کا نام بتلاؤ؟ تاریخ کہتی ہے اس جوان کا نام ابو بکر تھا۔ اس جوان کا نام وہ ابو بکر کون تھا؟ وہ حسین کا بھائی، علی کا بیٹا تھا، وہ حسین کا بھائی۔ دوسرا جوان جو شہادت کا جام نوش کر گیا اس کا نام تاریخ کہتی ہے عمر تھا، وہ حسین کا بھائی، علی کا بیٹا تھا۔ تیسرا جوان جو حسین کے سامنے اپنی جوانی پہ نہ دیکھا کر حسین کے سامنے خانواد نبوت کی حفاظت کر کے شہادت کا جام نوش کر گیا کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے حسین کا بھائی، علی کا بیٹا عثمان تھا۔ کون تھا؟ ظالموں اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کربلا کی داستان بیان کرتے ہوئے ابو بکر و عمر عثمان کا نام تو لے لیا کرو۔ جواب ملتا ہے اگر ان کا نام لے لیں گے سامنے بیٹھی ہوئی عوام جوتے اتار کے منہ پہ مارے گی کہ ذاکر جس ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتے رہے ہو، اگر یہ کربلا کے میدان میں بھی وفا کر گئے ہیں تو پھر تبرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی چلے آئے ہیں تو چھوڑو کربلا کا میدان، پھر کہیں اور چلیں۔ پھر کہیں اور چلیں گے. میرے بھائیو یہ نقشہ اگر درست مان لیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی کربلا میں بھی چلے آئے ہیں تو چھوڑو کربلا کا میدان, پھر کہیں اور چلیں, پھر کہیں اور چلیں. میرے بھائیو یہ نقشہ اگر درست مان لیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی ایسا بے غیرت, کوئی ایسا بزدل, کوئی ایسا دین سے دور انسان آپ کو ملے گا کہ جو مرتدوں کو امام مان لے, جو مرتدوں کے پیچھے ہاتھ باندھ لے, جو اسلام کے دشمنوں کو بیٹی کا نکاح دے دے, جو اسلام کے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دے تو ماننا پڑے گا. اگر علی بہادر ہے, شاہ ہے, پیغمبر کا برادر ہے, غیرت نبوت کا بہتر ہے, علی کا کردار میرے لیے تیرے لیے رائے عمل ہے. جو علی کو بہادر مانتا ہے وہ ابو بکر عمر کو مانتا ہے. ابو بکر عمر عثمان کا انکار وہی کرے گا جو حضرت علی کو بزدل, معاذ اللہ بغیرت اور دین اسلام کا غدار سمجھے. میرے بھائیو میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں رب کی اس دھرتی پر شیعہ سے بڑھ کر علی کا دشمن کوئی نہیں ہے. علی کا دشمن کوئی نہیں ہے. صرف ایک نعرہ ہے, حب علی کا دعویٰ ہے. علی کے نام کے لے کر حب علی کا دعویٰ کر کے جس قدر توہین شجت نے علی کی ہے, جس قدر گستاخی راہ شجت نے علی کی ہے, اتنی دنیا کا کوئی دشمن نہیں کر سکا. اور آج میں کیا چاہتا ہوں, اگر صدیق کے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہیں تو علی کے دشمن کو معاف بھی نہیں کریں گے. علی تم سے دشمنی اس وجہ سے بھی ہے کہ تم ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ کے منکر ہو, اس وجہ سے بھی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر تم سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ جس علی کے تم نعرے لگاتے ہو, اس علی کا گھنونا کردار جس طرح تم پیش کرتے ہو, کائنات میں اتنا بڑا رشتی مانے کوئی نہیں جنا. جتنی توہین تم علی کی کرتے ہو اتنی بڑی توہین آج تک کسی نے نہیں. میرے بھائیو اب میں آتا ہوں ماں کی طرف, اب میں آتا ہوں ماں کی طرف. کیوں نہ آؤں کہ میری تیری پیدائش کا مقصد, میرے تیرے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت خداوندی ہے, خدا کی عبادت تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. رب کی رضا ملے تو جنت عطا ہو, رب کی رضا ملے تو ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے, ساری دنیا جنت کے پیچھے ہے, ساری دنیا جنت مانگتی ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں اور جنت کے طلبگاروں تم جہاں جنت تلاش کرو جنت ملے گی تو ماں کے قدموں میں ملے گی. جنت ملے گی, جنت ملے گی تو آؤ ماں کی طرف. جنت میں جانا ہے تو آؤ ماں کی طرف. اور خدا کی قسم یہ تو وہ ماں ہے, یہ تو وہ ماں ہے کہ جو جنت کی مالکہ ہے. نہیں سمجھے, میں نے حدیث تلاوت کی, دیکھیے ساری دنیا کہتی ہے پروردگار جنت دے دے, پروردگار جنت دے دے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا جنت کے طلبگارو ماں بہن بیتی و ممبری, وہ میرا گھر دیکھو, وہ عائشہ کا در دیکھو, وہ میرا گھر دیکھو, وہ عائشہ کا در دیکھو. وہ گھر جنت, وہ گھر زمین کا ٹکڑا مت سمجھو, وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے. وہ گھر وہ ہے جس پہ جنت بھی ناش کرتی ہے. سنجاؤ سنجاؤ ایسا کون ہے, ایسا جنت کی مالکہ ہے, ایسا کون ہے جو ایسا کے پاس آئے گا جنت پائے گا. ایسا کا دشمن جہاں جائے چلا جائے مگر جنت میں نہیں جا سکتا. سب بولیے جنت کی مالکہ کون ہے. بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے. کھڑا ہونا ایک لمحہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے, فوراً بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, باہر ہمارے ساتھی ہیں, آپ خان صاحب پریشان ہو رہے ہیں.
تو دیکھیے جنت کی مالکہ کون ہے؟
عائشہ.
عائشہ جنت کی مالکہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, جنت تو پیغمبر نے قرار دیا ہے نا, جنت تو پیغمبر نے قرار دیا ہے, اور اجازت فاروق اعظم نے مانگی ہے. شہادت سے ایک روز پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ امی عائشہ کے پاس اور جا کر عرض کرو میری طرف سے کہ رب نے شہادت کی آرزو تو پوری کر دی ہے, اللہ نے میری باقی تمام کی تمام خواہشات تو مجھے عطا کر دی ہیں, امی وہ جو جنت کا ٹکڑا تیری ملک ہے ذرا اجازت دے کے سو جاؤں.
سبحان اللہ.
ذرا اجازت دے
سو جاؤں.
جنت میں جانے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم. کس سے مانگتے ہیں؟ تو مانو کہ عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے, عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے. اور میرے بھائیو یہ عائشہ جنت کی مالکہ کیوں نہ ہو, یہ عائشہ جنت کی مالکہ کیوں نہ ہو؟ آؤ میرے ساتھ بحث کر لو, آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو, آؤ میرے ساتھ تکرار کر لو. جنت 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 کی بات کرتے ہو, میرا ایک عقیدہ میرا ایک نظریہ ہے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو جنت سے بھی اعلیٰ ہیں, کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو جنت سے بھی جو جنت سے بھی اعلیٰ ہیں. کسی نے کہا بیت اللہ جنت سے اعلیٰ ہے, کسی نے کہا عرش معلیٰ جنت سے اعلیٰ ہے, کسی نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جنت سے اعلیٰ ہے. بحث جب چل نکلی تو ایک منچلا کھڑا ہوا, اس نے کہا اس پوری کائنات میں جہاں لوح و قلم بھی ہے, جہاں زمین و آسمان بھی ہے, جہاں فرش و عرش بھی ہے, جہاں بیت اللہ بیت المقدس بھی ہے, اس پوری کائنات میں تم کہتے ہو فلاں جنت سے آنا ہے. میرا نظریہ ہے جہاں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں وہ جگہ جنت سے بھی آنا ہے. جگہ جنت سے بھی میں اسی پر بس نہیں کرتا کہ عائشہ جنت سے بھی اعلیٰ جگہ کی مالکہ ہے, لیکن یہ جنت سے اعلیٰ کیوں بنی؟ کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں, اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. رب کے رسول آرام کریں جس زمین پہ سوئے وہ جنت سے اعلیٰ ہے, اور جس بسترے پہ سوئے وہ جنت سے اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ نہیں, میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں. ایسا جنت کی مالکہ ہے, ایسا بستر نبوت کی مالکہ ہے. بستر کو فضیلت ملی تو نبی کے صدقے, روزے کو فضیلت ملی تو نبی کے صدقے, کائنات کو وجود ملا تو نبی کے صدقے, پھولوں کو رانائی ملی تو نبی کے صدقے, چاند کو چاندنی ملی تو نبی کے صدقے, ہر چیز نبی کے صدقے. اور ایسا کون ہے؟ ایسا وہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایسا کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو, ایسا میرے دل کی مالکہ ہے, ایسا میرے دل کی. اور دل انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ شے ہے, ساری کائنات میں اعلیٰ اللہ کے نبی اور اس وجود میں سب سے اعلیٰ پیغمبر کا دل, ایسا اس دل کی بھی مالکہ ہے یا نہیں ہے؟ حوالہ دے کے عرض کر سکتا ہوں, کوئی خود صناعی نہیں ہے, کوئی اپنی طرف سے افسانوی انداز نہیں ہے, کوئی شولہ نوائی خطیبہ نہ انداز نہیں ہے. آؤ پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ, کہا اللہ جو قدر میرے بس میں ہے میں اپنی ازواج میں عدل و انصاف قائم کرتا ہوں, ربا میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جو ایسا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. روایت ہے یا نہیں ہے؟ غلط کہتا ہوں؟ ایسا پیغمبر کے دل کی مالکہ ہے, ایسا پیغمبر کے دل میں بسنے والی ہے. اور کون ایسا؟ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضرت ام سلمہ کو متکلم بنا کر کہا اللہ کے رسول جب آپ کی باری عائشہ کے گھر ہوتی ہے, لوگ آپ کو ہدیے دیتے ہیں, لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں, جب آپ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہدیہ کوئی نہیں لے کر آتا, لوگوں سے کہیے کہ وہ ہمارے میں خیال رکھے. فرمایا ام سلمہ تم عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہو, تم اپنے ساتھ عائشہ کا امتیاز مت کرو, تمہارا اور عائشہ کا کیا جوڑ ہے. جب تمہارے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل نہیں آتا, جب عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل آتا ہے, عائشہ کے نام رب کا سلام لاتا ہے. عائشہ کے نام رب کا, عائشہ کے نام رب کا سلام لاتا ہے. تجھے کوئی افسر عید کارڈ بھیج دے تو پھولا نہیں سماتا, تجھے کوئی وزیر عید کارڈ بھیج دے تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, تجھے صدر عید کارڈ بھیج دے تو ناچتا پھرتا ہے. اور ایسا تو وہ ہے جس کو عرش سے رب کا سلام جبریل لا کے دیتا ہے. میرے بھائیو آؤ ذرا میں پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی, جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی. میرا دعویٰ ہے, میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. میں نے بہت غور کیا کہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی فضیلت و منقبت شرافت و عظمت کیسے حاصل ہوئی. اچانک اچانک ایک روز میں اپنے گھر میں آیا, بیمار تھا. آج سے دو رمضان پہلے, رمضان سے چند روز قبل شیعت نے مجھے نشانہ بنایا, مجھے گولیاں لگیں, سینے سے آر پار ہوئی. میں رمضان کے مہینے میں اسپتال میں رہا اور بہت کمزوری اور نکاہت تھی. جب میں اپنے گھر میں آیا تو میری 3 سال کی بچی مجھے دیکھتی ہی پاؤں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی ابا تمہارے کپڑے کو خون کیوں لگا ہے. اور معصوم بچی کہنے لگی ابو تمہیں کس نے مارا ہے, ابو تجھے کس نے مارا ہے. اس کی اس ادا کو سن کے مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا عائشہ کبھی تو بھی تو 2-2, 3-3 سال کی باپ کی یاد, باپ کے راہیں میں دیکھا کرتی تھی, کبھی تو بھی تو صدیق کی انتظار کیا کرتی تھی, بچی تو صدیق کی باپ کی انتظار کرتی تھی. دروازے پہ دستک ہوئی, بچی دروازہ کھولتی ہے, کیا دیکھا کہ لوگ ایک لہو لہان انسان کو, لوگ ایک ایک بے ہوش انسان کو گھر میں رکھ کے کہتے ہیں ایسے رکھ لو, مکہ والوں نے وہ بکر کو مارا ہے. مکہ والوں نے ابو, اس وقت یہ 3 سال کی بچی بے ہوش باپ کو دیکھ کے کیا سوچتی ہوگی, ابا تم جب بھی گھر میں آتے ہو تو مار کھا کے آتے ہو, ابا تم جب بھی گھر میں آتے ہو تو لہو لہان ہو کے آتے ہو, ان ظالموں سے تمہاری دشمنی کیا ہے, ان ظالموں سے تمہاری مخالفت کیا ہے. تم جب بھی گھر میں آئے لوگوں کے باپ آتے ہیں, کھلونے لے کر آتے ہیں, لوگوں کے باپ لاتے ہیں, کپڑے لے کر آتے ہیں. بابا میں کپڑے تو نہیں مانگتی لیکن اتنا بتلاؤ جب آتے ہو تو لہو لہان کیوں آتے ہو. حضرت عائشہ کب پیدا ہوں, جب اعلان نبوت کو 4 سال گزر چکے تھے, جب اعلان نبوت کو 4 سال گزر چکے تھے. یہ بچی ہوش سنبھال رہی ہے, ہوش سنبھالتے ہی اس بچی نے ایک بھی آرام کا دن نہیں دیکھا, ایک بھی چین کا دن نہیں دیکھا. کبھی باپ کو مار پڑتے دیکھی, کبھی بھائیوں کو پریشان ہوتے دیکھا, کبھی لوگوں کو آوازیں کستے دیکھا. اور ایک دن اس بچی نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا باپ اپنے ہاتھ سے گارا بنا کر, اپنے ہاتھ سے پتھر جمع کر کے اپنے بیٹوں کی مدد سے دیوار بنا رہا تھا. تو بچی نے کہا ابا یہ کیا بنا رہے ہو. صدیق نے کہا میں مسجد بنا رہا ہوں. بچی نے کہا کیا کرو گے. باپ نے کہا عبادت کروں گا. بچی کہنے لگی عبادت خانہ خدا میں کیوں نہیں کرتے. باپ نے کہا بیٹی مکہ کی قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی. یہ بچی دیکھ رہی ہے, یہ بچی, آپ ذرا اس سطح پہ تو اتریں, آپ کو نہیں محسوس ہوتا تو اپنے بچوں کو دیکھ لینا. جب آپ کا مرجھایا ہوا چہرہ, آپ کا اترا ہوا سراپا, آپ کا ہانپتا کانپتا جسم, جب آپ کے کپڑوں پہ خون کے دھبے ہوں, آپ گھر میں داخل ہوں تو بچوں پہ کیا گزرے گی, یہ تو سوچ سکتے ہو. یہ کتابوں میں نہیں ملے گا لیکن واقعات تو ہے نا, حقائق تو ہے نا. میں بہت غور کرتا رہا کہ اس بچی کو عظمت کیسے مل گئی، اس بچی کو رفت کیسے مل گئی، اس بچی کو اس قدر اللہ نے شرافت کیسے دی، تو میری نظر پڑی کہ اس بچی کے پس منظر کو دیکھو، اس بچی کے بچپن کو دیکھو، جس نے ہاتھ سنبھالا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ ایک تیرے بچے ہیں، ایک میرے بچے ہیں، اگر میں اسے کہوں کہ بیٹے میں فلاں راستے پہ گیا تھا، مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، میں فلاں راستے پہ گیا تھا، مجھے دشمنوں نے مارا ہے، تو بچہ کہے گا ابو آج کے بعد اس راستے پہ نہیں جانا، آج کے بعد اس راستے پہ نہیں جانا، راستہ تبدیل کر لینا۔ یہ تیرا میرا بچہ کہے گا، لیکن ایشا نے ایک دن بھی باپ سے نہیں کہا کہ ابو محمد کا دامن چھوڑ دو، مارے جو پڑتی ہیں، ایک دن نہیں کہا۔ باپ کے کپڑے لے کر، باپ کی پگڑی لے کر یہ بچی دھو کے کہتی ہے ابو ہمارا خیال نہ رکھنا، محمد کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ بچی ہے، اس نے وہ لمحات بھی دیکھے ہیں کہ اس کے باپ نے تیاری کر لی، اس کے باپ نے تیاری کر لی، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا لیکن ہے واقعات، واقعات ہیں یا نہیں ہیں؟ باپ نے تیاری کر لی، ابا کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا آپ جا رہے ہیں تو زیادہ راہ کوئی توشہ ہے؟ فرمایا بیٹیو تیار کر دو، تیرا میرا بچہ ہو، تو کہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ پاؤں میں لپٹ جاتا ہے، وہ دامن پر کے کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہو، دشمنوں کے ملک میں کیوں جاتے ہو، اپنی جان کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہائے اس بچی کا عزم دیکھو، جو باپ کے لیے توشہ تیار کرتی ہے، جو باپ کے لیے زیادہ راہ تیار کرتی ہے۔ جب تھیلا بھر گیا، باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو بڑی بہن نے اپنے جسم پہ، اپنی کمر پہ باندھی ہوئی پٹی کو کھولا اور اسے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے تیار کر دیا، کہا ابو اللہ کے حوالے، دین کے لیے ہجرت کرتے ہو اور ہمیں زندہ اگر تم یتیم کرنا چاہتے ہو، میں یتیمی قبول کر لوں گی، لیکن دیکھنا محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ کہا اسماء، عائشہ، دونوں بچیاں بھاگتی ہوئی آئیں، جی ابا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہارے باپ بھی کیسے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہو، تمہارا بوجھ مجھ پہ لاد کے چلے گئے، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان بچیوں کا کیا بنے گا، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ گھر کے اخراجات کہاں سے چلیں گے، تمہارے باپ کو نہ معلوم کیا ہو گیا، وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو بچی تنک کے بولی کہ بابا جان تمہیں فکر کس چیز کی ہے؟ کہا بیٹے فکر نہ کروں تو کیا کروں، تمہارا باپ گھر میں چھوڑ کے کیا گیا ہے، تمہارا باپ گھر میں، بولیے بولیے، گھر میں چھوڑ کر کیا گیا ہے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا تھا، بڑی بہن نے چھوٹی بہن عائشہ کو اشارہ کیا، دادا جان نبینے تھے، اشارے سے بات سمجھائی، یہ بچی دوڑتی گئی، ایک تھیلے میں کنکریاں ڈال کے لے آئی، کنکریاں لا کر دادا کے سامنے رکھ کر کہا دادا ذرا ہاتھ تو لاؤ، دادا نے ہاتھ دیا، بچی نے کنکریوں کی تھیلی پہ ہاتھ رکھ کے کہا دادا فکر کر رہے تھی میرا باپ کتنا پیسہ چھوڑ گیا ہے۔ کوئی لاؤ ایسا جذبہ سادت، بوڑھے کا دل پانی ہو گیا تھا، تجربہ کار باپ پریشان ہو گیا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی نو سال کی اس بچی کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ عائشہ کو عظمت ملی کیسے، اس بچی کو رفت کی بلندیاں کیسے نصیب ہوئیں، تو میرے دل نے کہا کہ دیکھو، میرے وجدان نے کہا کہ سوچو، میرے فکر نے کہا کہ اس نقطے پہ آؤ کہ پیغمبر کو معراج کب نصیب ہوئی۔ غور ہے، توجہ ہے، توجہ نہیں آپ کی؟ پیغمبر اسلام کو معراج کی دولت کب نصیب ہوئی؟ جواب آئے گا، جس سال پیغمبر کے چاچا فوت ہو گئے تھے، جس سال حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ پریشانی کا سال، یہ صدمے کا سال،
یہ قربانیوں کا سال جب نبوت کے 8 سال گزر چکے تھے, 8 سال نبوت کے گزر گئے, نبوت معصوم ہے, معصوم پیغمبر 8 سال تک پریشانیاں دیکھ رہے تھے, مصائب دیکھ رہے تھے, علام دیکھ رہے تھے, کبھی تپتے انگاروں پہ بلال کو دیکھا, کبھی شہید ہوتے زنیرہ کو دیکھا, کبھی پسلیاں ٹوٹتے فقیہ کو دیکھا, کبھی سولی پہ چڑھتے خبیب کو دیکھا, کبھی انگاروں پہ چلتے خباب کو دیکھا, پیغمبر دیکھ رہے ہیں, قربانیاں دیکھ رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ پیغمبر کی رفیق کا حیات میں ساتھ چھوڑ گئی. 8 سال کی مصیبتیں جب معصوم پیغمبر پہ گزری تو پروردگار عالم نے معراج عطا کی. پروردگار عالم نے معراج, اور معراج کے کئی انداز ہیں, معراج کے کئی اطوار ہیں, معراج کی کئی اقسام ہیں. معراج موسیٰ کو بھی ہوئی لیکن طور پر, ابراہیم کو بھی ہوئی لیکن آگ میں, نوح علیہ السلام کو بھی ہوئی لیکن کشتی پر. ایک معراج پیغمبر کو ہو رہی ہے, وہ طور اور آگ میں نہیں ہے, وہ کشتی میں نہیں ہے, وہ معراج اس صورت میں ہوئی کہ پروردگار نے اٹھایا آسمانوں سے پار لے جا کر اپنا قرب اتنا نصیب کیا. ثم دنا فتد اللہ فکان کعبۃ حسین. معراج, معراج, معراج بصورت قرب خدا, معراج بصورت قرب الہ, بصورت قرب اتنا قرب کے دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم فاصلہ. کس کے درمیان میں؟ محبوب اور خدا کے درمیان میں. کس کے درمیان میں؟ مسجود اور ساجد کے درمیان میں. کس کے درمیان میں؟ مخلوق اور خالق کے درمیان میں. کس کے درمیان میں؟ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان میں. 8 سال معصوم نے مصیبتیں سہی, پریشانیاں اٹھائیں, دکھ سہے, خدا نے معراج عطا کی, اپنا قرب عطا کر دیا. اپنا خیال ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. یہی 8 سال معصوم عائشہ پہ گزرے. عائشہ کو معصوم اس لیے کہتا ہوں کہ بچے کو تو آپ بھی معصوم کہتے ہیں. معصوم بچی 8 سال تکلیفوں کے, 8 سال پریشانیوں کے, 8 سال صدمے کے, 8 سال قربانیوں کے, جب معصوم پیغمبر نے 8 سال قربانی دی, رب نے معراج عطا کر دی. جب معصوم ایسا نے قربانی دی, رب نے پیغمبر کا قرب دے کر ایسا کو معراج عطا کر دی. معصوم پیغمبر کی معراج قرب خدا ہے, معصوم عائشہ کی معراج قرب مصطفیٰ ہے. معصوم عائشہ کی معراج قرب مصطفیٰ ہے, اور معصوم پیغمبر کی معراج قرب خدا ہے. میرے بھائیو, یہ عائشہ کون ہے؟ وقت بیت جائے اگر اس عائشہ کے صفات و عظمت کی کہانی بیان کی جائے. میں کچھ نہیں کہتا, میں اس عائشہ کو کیا خراج تحسین پیش کروں, میں اس سجدہ کو سلام عقیدت کس انداز میں پیش کروں. اور تو اور میں مل کے ایسا کی تعریف کیا کریں گے جس ایسا کو طیبہ رب کا قرآن کہتا ہے. جس ایسا کو طیبہ رب کا قرآن کہتا ہے. ایک طرف سے تو اس کی پاکیزگی بیان کر, ایک طرف سے شاعر اسلام طاہر جھنگوی خراج تحسین پیش کرے. رب کہتے بندو, تم آج کہتے ہو کل نہیں ہوگے, تم کل کہو گے پرسوں نہیں ہوگے, تمہارا خراج تحسین ختم ہو جائے گا. جو سلام میں نے کیا ہے ایسا کلفت کو, جو چاند چاند میں نے لگائے ہے, قیامت قائم ہو جائے گی, ایسا کے تذکرے ہوتے رہیں گے. قیامت آ جائے گی لیکن ایسا کو خراج تحسین پیش ہوتا رہے گا. جو قرآن پڑھے گا وہ ایسا کو خراج تحسین پیش کرے گا. کیا بات ہے, پروردگار عالم نے امی ایسا کے دشمن سے ایسا کا تعلق بھی چھین لیا اور ایسا کی تعریف والا قرآن بھی چھین لیا, ماں کو بھی چھین لیا اور ماں کی تعریف کی قصیدہ خانی جس کتاب میں کی تھی وہ کتاب بھی چھین لی. جاؤ. ایشا سے دور ہوگے تو کس سے دور ہوگے؟ قرآن کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایشا کس کی بیوی ہے؟ ایشا پیغمبر کی بیوی ہے. ایشا پیغمبر کا بستر ہے. ایشا پیغمبر کی رفیقہ حیات ہے. تم نہ جاؤ ایشا کے پاس, پیغمبر تو ایشا کے پاس ہے. پیغمبر سے ملنا ہے تو ایشا کے در پہ آنا پڑے گا. آج بھی آنا پڑے گا, آج بھی. نہیں سمجھے؟ جاؤ پیغمبر کے روزے پر, لیکن یہ نیت کر کے جانا کہ روزہ پیغمبر پہ تو جاؤں گا, ایشا کے گھر پہ نہیں جاؤں گا تو روزہ پیغمبر پہ نہ پہنچ سکے گا. ایشا کے گھر سلام دے, ایشا کی چوکھٹ پہ سر رکھ, ایشا کی چوکھٹ پہ سر کو جھکا, مصطفیٰ بات آئے گا. ایشا کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا, پیغمبر نہیں ملتا. پیغمبر نہیں ملتا, اور جب پیغمبر نہیں ملتا تو پھر خدا بھی نہیں ملتا. پیغمبر نہیں ملتا, کیا بات کہہ دی بھائی طاہر نے. ایشا کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن, مصطفیٰ کا دشمن خدا کا دشمن. خدا کے دشمنوں, مصطفیٰ کے دشمنوں, تمہیں معاف کر دیا جائے. ای خیال استو محال استو جنون. رب رسول کے دشمن کو نہ علی نے معاف کیا تھا, نہ نبی نے معاف کیا تھا, نہ آج ہم معاف کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, وقت کی قلت کے باعث اور روزہ کی وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کر سکتا. جب میں وہ حوالہ جات, جب میں اس دنیا میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے عام میں نہیں رہتا. میں کہتا ہوں کہیں روزے کی وجہ سے کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے, ورنہ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نظم و ضبط کے ذریعے الیکشن جیتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے الیکشن تنظیم کی وجہ سے جیتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے الیکشن ان افرادی قوت کے بل بوتے پہ جیتا. نہیں نہیں, میں نے الیکشن سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا, اللہ اس دھرتی پہ ایسے مظلوم ہے, پروردگار مجھے معاف کر دے, میں اسمبلی میں بات جاؤں تاکہ ایسا کی عزت کا بھریرا لہراؤں. میں نے یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ جب ماں کی باتیں کر رہا تھا تو میرے سامنے وہ کتاب آ گئی جو لاہور کے غلام حسین نجفی نے لکھی, جو لکھنے کے بعد بھی زندہ ہے, جو لکھنے کے بعد بھی آزاد ہے, جو لکھنے کے بعد بھی تیری مملکت میں چلتا پھرتا ہے. اس نے کتاب تحفہ حسیہ کے صفحہ 270 پہ کہا, اس نے کہا لوگو تم کس ایشا کی بات کرتے ہو؟ ایشا وہ عورت ہے کہ پیغمبر کے صحابی نبی کی بوڑھی بیویوں کو چھوڑ کر, پیغمبر کے صحابی ایسے بے حیا تھے جو جوان بیوی ایشا کے پاس آ کر جنابت کے مسئلے پوچھتے تھے تو ایشا ایشا تو بے اتار کے لے جاتا تھی. اب قیامت کیوں نہیں ٹوٹتی؟ ہائے اللہ, یہ آسمان قائم کیوں ہے؟ نبی کی بیوی پر ایسا کون ایسا, پیغمبر کا لباس ایسا, ایسا کون ایسا, پیغمبر کی دستار ایسا, ایسا پیغمبر کی پگڑی اٹھا. ہائے عزت نے پیغمبر کی پگڑی اچھال دی. کاش ہم مر گئے ہوتے, ہم زندہ نہ ہوتے. سن جاؤ, ہم زندہ ہو, ماں کی عزت محفوظ نہ ہو, ہماری زندگی کس لیے ہے؟